سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 جنوری سن 2004، مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں امیر تنظیم اسلامی حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں اعجاز قرآن اور حقیقت روح کے موضوع پر خطاب فرمایا۔
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، وكان الإنسان قتورا.
صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، امين يا رب العالمين. سورہ بنی اسرائیل کا یہ 11واں رکوع ہے جو آپ نے سماعت فرمایا ہے. 10 رکوع اس سے پہلے اللہ کی تائید اور نصرت اور اس کی توفیق سے ہم پڑھ چکے ہیں، مطالعہ کر چکے ہیں. اگرچہ یہ کہنا کہ کوئی حق ادا ہوا ان کا، یہ غلط فہمی ہے، خام خیالی ہے. ایک حد تک جو اس میں ہدایت ہمارے لیے ہے، ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، ورنہ سچی بات تو یہ ہے کہ حق ادا ہو نہیں سکتا. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا. بہرکیف ہمیں اب آگے بڑھنا ہے، تو 10ویں رکوع کا جو مضمون تھا، میں چاہوں گا تھوڑا سا اس کا اعادہ کرتا چلوں. آپ کو یاد ہوگا کہ 10ویں رکوع کا آغاز ایک بہت اہم بحث سے ہوا تھا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اے نبی، آپ سے پوچھتے ہیں یہ روح کے بارے میں، تو آپ فرما دیجئے کہ روح کا تعلق امر رب سے ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر بہت ہی کم برائے نام. یعنی اس کی اصل حقیقت کو، اس کی کنہ کو، اس کی ماہیت کو تم سمجھ نہیں سکتے کہ روح کیا ہے. یہ عالم خلق کی شے نہیں ہے، عالم امر کی ہے. اتنی بات سمجھ لو. اور میں وضاحت کر چکا ہوں کہ ہمارا یہ جسد جو ہے یہ عالم خلق کا ہے. اس کو ہم لیبورٹری میں انالیسس کر لیتے ہیں، مرنے کے بعد پوسٹ مارٹم بھی ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی. یہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ اناٹومی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ساری تفصیلات ہیں، چیر پھاڑ کے بھی دیکھتے ہیں انسانی وجود کو، ایک ایک سیل جو ہے اس کو بھی مائکروسکوپ سے اس کا بھی مطالعہ کرتے ہیں. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اس جسد کے حوالے سے. اس روح کا تعلق عالم امر سے ہے، وہ ماورا ہے. اسے آپ کسی لیبورٹری میں جو ہے اس کو دیکھ نہیں سکتے، اس کے بارے میں کوئی ایکسپریمنٹ نہیں کر سکتے، اس کو جو ہے ایویلیویٹ نہیں کر سکتے کسی بھی اعتبار سے اپنے مادی پیمانوں سے. وہ اور شے، اور وہ شے وہ ہے کہ جس کے بارے میں علم آپ کو نہیں دیا گیا. اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کی حقیقت کو پانا بڑا مشکل. وہ امر رب ہے. اور میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ دو عالم الگ الگ ہیں. ایک عالم وہ ہے جس کو عالم امر کہا گیا، اس میں ٹائم کا کوئی ایلیمنٹ شامل نہیں ہوتا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کے امر کا معاملہ تو یہ ہے جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی شے کا تو فرماتا ہے کن فیکون، اور وہ کام اسی وقت ہو جاتا ہے. وہاں نہ فاصلوں کا کوئی لحاظ ہے، نہ وقت کا کوئی اس کے اندر کوئی دخل ہے. یہ زمان و مکان کے حدود کے اندر ہم ہیں. یہ سارا سلسلہ موجودات جس کو ہم دیکھتے ہیں، جس کو ہمارے حواس سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، جس کی وسعتوں کو ناپنے کے لیے ہم نے بڑی بڑی ٹیلیسکوپس ایجاد کی ہیں، اور ہبل اور کیا کچھ جو ہے وہ اس کے لیے ہم نے ترتیب دیے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں ان کا تعلق عالم خلق سے ہے. یہ محسوسات کا دائرہ ہے. یہ وہ خلق ہے جس کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے جا بجا کہ خلق السماوات والارض فی ستت ایام. یہ کہ یہاں نہیں فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان کو کہا کن اور وہ ہو گئے. ہم نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا. یہ ایک مرحلہ وار ایک تخلیق ہے جس میں بڑے چھ ادوار آئے ہیں، بڑے بڑے فیزز ہیں. اور دن کے بارے میں کئی مقامات پر تو یہ فرمایا کہ تمہارا دن تمہارے حساب سے جو ایک ہزار سال ہیں وہ اللہ کا ایک دن ہے. اور سورہ معارج میں تو یہ الفاظ بھی ہیں، پچاس ہزار سال جو تمہارے ہیں وہ اس کے مطابق اللہ کا ایک دن ہے. تو مطلب کیا ہے کہ اس کو اپنے پیمانوں سے نہ ناپو. بہت بہت بڑے بڑے لمبے لمبے ادوار ہیں، فیزز ہیں، جن سے گزر کر یہ چھ فیزز میں کائنات جو ہے یہ تشکیل پذیر ہوئی ہے، وجود میں آئی ہے. اس کا جو معاملہ ہے خلقت کا، اور پھر اس کے اندر ایولوشن ہے. حیوانات میں تو ایولوشن ہے جو ہے، انسان کے بارے میں اختلاف ہے کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی. لیکن ایک بات جس پر قرآن اور سائنس متفق ہیں کہ انسان کا جسد جو ہے وہ زمین سے بنا ہے، اور خاک اور پانی کی آمیزش. انا خلقناہم من طین لازب. ہم نے انسانوں کو پیدا کیا وہ گارا جو چپکنے والا ہوتا ہے، جس میں جو فرمنٹیشن جس میں ہو جاتی ہے، لیس بن جاتا ہے، اس سے پیدا کیا. سائنس اور قرآن، جو قرآن کہہ رہا ہے وہ تو حق ہے، سائنس بھی یہاں تک پہنچ گئی ہے، یوں کہنا چاہیے. اور اس میں وہ اسے ایک فیکٹ کی حیثیت سے تسلیم کیا جاتا ہے. تو یہ سارا معاملہ اس جسد کا ہے. روح اس خاک کی ہے ہی نہیں، وہ اس عالم خلق کی شے ہی نہیں ہے. وہ عالم محسوسات سے بیونڈ جو عالم امر ہے، جس تک رسائی ہمارے یہ حواس نہیں کر سکتے، جس کے بارے میں اس کا ادراک ہمارا یہ محدود ذہن نہیں کر سکتا، اس کے سانچے بڑے محدود ہیں. ہم تو قرآن کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتے اے سچ، اسی لیے قرآن کی عظمت کو واضح فرمانے کے لیے اور ہماری سہولت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ تمثیل بیان فرمائی جس کا ذکر میں کر چکا ہوں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اس قرآن کو اگر ہم کسی پہاڑ پر نازل فرما دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ پڑتا اللہ کی ہیبت سے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں، ان پر غور کریں تو کچھ حقیقت کے قریب پہنچ سکیں گے. عظمت قرآن کو ایز سچ انسانی ذہن نہیں جان سکتا، اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتا. اسی طریقے سے اللہ تعالی کی ذات وہ کیا ہے اسے ہم نہیں جان سکتے. یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ کا سارا تعارف ہمارا جو ہے وہ صفات کے حوالے سے. ایک ہستی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے وجود کی شہادت دے رہا ہے، کوئی ہے جسے وہ کہا کسی شاعر نے، کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں. یہ جو کائنات ہے اور اس کے اندر جو بو کلمونی ہے، رنگا رنگی ہے، اس میں ایک نظم ہے، اس میں ایک توازن ہے، اس میں ایک ردم ہے، ایک ہم آہنگی ہے، اور اس کی وسعتیں جو ہیں ابھی تک ہم ناپ نہیں سکے، یہ از خود نہیں ہو سکتی. کوئی ہے اس کے پیچھے، کوئی خالق ہے، کوئی ہے جو اسے چلا رہا ہے، کوئی ہے کہ جس کی تدبیر، جس کا حکم چل رہا ہے، جو مدبر ہے اس کائنات کا، اور وہ اللہ ہے. لیکن آپ اللہ کی ذات کے بارے میں جاننا چاہیں کہ وہ کیا ہے تو اس سے روک دیا گیا. اس کی ذات کی ماہیت کیا ہے، وہ کس شے کا بنا ہوا ہے، یہ ہمارے سکوپ سے باہر ہے. ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے محدود جو ذہن کے پیمانے ہیں ان سے اللہ کی ذات کا کوئی تصور کر نہیں سکتے. کریں گے تو ہم اللہ کی ذات کو محدود کر دیں گے جبکہ وہ لامحدود ہستی ہے. لہذا اس میں پڑو ہی نہیں، تم وہ جان ہی نہیں سکتے. روح کا معاملہ بھی اسی عالم سے متعلق ہے. قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے کہ روح امر رب سے ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، وہ جو علم انسان کو دیا گیا تھا نا، علم اسماء حضرت آدم علیہ السلام کو، اس کا سارا تعلق فزیکل باڈیز کے ساتھ تھا، اس فزیکل ورلڈ کے ساتھ. وعلم آدم الاسماء کلھا ثم عرضہم علی الملائکہ، تمام چیزوں کے نام بتا دیے، پھر پیش کیا انہیں فرشتوں کے سامنے. وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ فزیکل آبجیکٹس ہیں. وہی علم جو ہے انفولڈ ہو رہا ہے اور وہ ایکچولائز ہو رہا ہے، وہ پوٹینشل نالج، اور یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو فروغ ہے وہ اسی کا ظہور ہے. وہ تو علم دے دیا گیا تھا انسان کو، اگر نہ ہوتا تو ہم وہاں تک نہ پہنچ سکتے. یہ انسان کے اندر پوٹینشل تھا جس کا ظہور ہو رہا ہے. لیکن وہ علم جو ہے عالم امر سے متعلق وہ نہیں. اس کے بارے میں تو یہ ہے فرمایا کہ میں اپنے رسول بھیجتا رہوں گا اور جو وہ ہدایت دیں، فکری اور عملی ہدایت، بس اس کو اختیار کر لو. جو میرے رسولوں کو مانیں گے، ان کی باتوں پر یقین کریں گے، ان کے لائے ہوئے اطلاعات کی تصدیق کریں گے اور ان کے فرامین پر عمل کریں گے، وہ ہیں جنہیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی، جس میں خیر ہی خیر ہے، راحتیں ہیں، نعمتیں ہیں اللہ کی. لیکن اس کی کھود کرید میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اللہ کی صفات ہیں، اس کی عکاسی پوری کائنات میں ہو رہی ہے. علا کل شعین قدیر ہے، بکل شعین علیم ہے. کوئی نظام نہیں چل سکتا جب تک کہ اس کے اندر ایک ہم آہنگی اور ربط نہ ہو، اور اس کے لیے نالج کا ہونا بڑا ضروری ہے. ہر چیز کس جگہ پر ہے اس وقت، کیا فنکشن ہے اس کا، وہ کیا رول ادا کر رہی ہے، اس کے بغیر نظام نہیں چلتا. تو یہ اتنا بڑا جو نظام چل رہا ہے، جس کو اب تک سائنس اس کی حدود کو نہیں پہنچ سکی کہ اس کائنات کی جو ہے وہ کنارہ کون سا ہے، بلکہ بات یہاں آ کر رکی کہ ایکسپینڈنگ یونیورس، یہ تو مسلسل پھیل رہی ہے، انفولڈ ہو رہی ہے، ایکسپینڈ کر رہی ہے، اس کے کناروں تک ہم پہنچ نہیں سکتے، جہاں تک ہم پہنچتے ہیں وہ اس سے آگے بات ہوتی ہے، تو وہ ایسے ہی چل رہا ہے نظام، وہ ذات اعلیٰ کل شعین قدیر ہے جو چلانے والی ہے، وہ بکل شعین عالیم ہے، اس کی قدرت، اس کی خلاقی، اس کی صناعی، پھر اس کی رحمت کے مظاہر ہیں جا بجا، اس کی رزاقیت ہے جو مشاہدہ کرتے ہیں، یہ ساری صفات ہیں جن کے ذریعے ہم اس ذات کو پہچانتے ہیں. ہاں جب اس عالم میں جائیں گے تو عالم آخرہ، وہ قیامت جس کے بارے میں کہا گیا، وہاں اس کے قوانین، اس کے ضوابط، اس کے نوامیس کچھ اور ہوں گے، وہاں بندہ مومن اللہ کا دیدار بھی کر سکے گا، وہاں کے معاملات اور ہیں، اسکیل ہی اور ہیں. وہ تو وہاں جب جائیں گے تو معلوم ہوگا، پہنچنا تو ہر ایک کو ہے، جس نے بھی اس دنیا میں آنکھ کھولی ہے وہ کتنا ہی چاہے کہ میں اس عالم میں نہ جاؤں، نہ اس دنیا میں آنا اس کے اختیار میں تھا، نہ آخرت میں آنا یا نہ آنا اس کے اختیار میں ہوگا، اسے تو پہنچنا ہے. حقائق کھل جائیں گے، 14 طبق روشن ہو جائیں گے، وہ تو ہو کر رہے گا ایک وقت میں. لیکن یہ بات قرآن بتا رہا ہے کہ وہاں پر معاملہ مختلف ہے، ایک تو وہ ابدی زندگی ہے جبکہ یہ بہت ہی محدود، بہت ہی محدود، انتہائی ناپائیدار، غیر یقینی کہ کل کا پتہ نہیں، اگلے لمحے کا پتہ نہیں کسی، وہ ابدی ہے. اور پھر یہ کہ بہت بہتر ہے، وہاں کی زندگی میں یہ لمیٹیشن نہیں ہوں گی جو اس دنیا میں ہے ہمیں، تو وہ عالم کچھ اور ہے. تو قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے کہ روح کا تعلق امر رب سے ہے. صرف ایک دو باتیں اور کرتا چلوں اس بارے میں. میں نے پچھلی بار عرض کیا تھا کہ انسانی روح، قرآن اور جبرائیل علیہ السلام، ان تینوں کے لیے قرآن مجید میں لفظ روح آیا. قرآن مجید کے لیے بھی آیا جا بجا، اور خود انسانی روح کے لیے. چنانچہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ انسانی روح اور قرآن یہ گرائی ہیں، ایک ہی گاؤں کے ہیں، ایک ہی علاقے سے ان کا تعلق ہے. چنانچہ اسی روح پر قرآن نازل ہوا، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اے نبی اس قرآن کو لے کر نازل ہوئے روح الامین آپ کے قلب پر. اور قلب کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ انسانی روح کا مسکن قلب، لے کے آنے والے بھی روح، جو چیز لائے ہیں وہ بھی روح، اور کس چیز پر لائے وہ بھی روح. تو یہ ہے چیز، اور اسی کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ یہ روح جو ہے یہ جنات میں نہیں ہے، چنانچہ ان کے ہاں یہ رسالت اور پیغمبری وغیرہ کا معاملہ وہی کا نہیں، معاملہ نہیں، وہ مکلف ہیں، انہیں بہت سی چیزیں ہم سے زیادہ معلوم ہیں. ہمیں تو بہت زیادہ غیب میں رکھا گیا، لیکن یہ ڈیوائن اسپارک انسان کو ایک دے دیا گیا. وَنَفَقْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ ڈیوائن اسپارک ہے. یہ انسان کے دو وجود ہیں، کہ یہ جسد ہے اور ایک اس کے اندر وہ نقطۂ نوری کے نام او خودی، ایک نوری کوئی نقطہ ہے، کوئی ڈیوائن اسپارک ہے جسے خود ہی کہا گیا یا جو کچھ بھی کہا گیا، وہ شے انسان کے اندر ہے اور اس کی وجہ سے ہی وہ مسجود ملائک بنا تھا. لیکن یہ کہ انسان میں وہ شے ہے، جبکہ یہ جسد حیوانوں کا بھی ہے، ان کے پاس وہ ڈیوائن اسپارک نہیں ہے حیوانوں میں، جانوروں میں نہیں ہے. جانوروں کو انسان سے ممیز کرنے والی سب سے اہم شے اور مسعود ملائک بنانے والی وہی روح ہے. تو بہر کیف وہ چیز فرشتوں کو، فرشتے تو خیر ہیں ہی عالم امر کی شے، لیکن جنات ان کی تخلیق ہوئی ہے نار سے، آگ سے، اور وہ ان کا وجود دوہرا نہیں ہے جیسے انسان کا وجود دوہرا ہے. جسد, یہ جسد جس کا تعلق عالم خلق سے ہے, اور وہ روح اس کے اندر جس کا تعلق عالم امر سے ہے, جس کی وجہ سے شاہ ولی اللہ نے دو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ انسان کے اندر بہیمیت بھی پوری ہے اور ملکیت بھی ہے. ایک طرف یہ مکمل حیوان ہے, جو حیوانی جبلتیں ہیں, جو حیوانی رجحانات ہیں وہ سب کے سب ہیں, پورا کا پورا حیوان اس کے اندر موجود ہے, لیکن ایک مکمل فرشتہ بھی اس کے اندر ہے. ملکیت, اس ملکیت کو غالب کر لے انسان تو پھر اس کے لیے وہ مقامات ہیں جن کا ذکر ہے قرآن مجید میں, اور اگر اس کو دبا کر اور اس بہیمیت کو, اس حیوانی وجود کو اس پر غالب کر دے تو پھر اسفل السافلین میں اس کا مقام. تو جنات کے پاس وہ روح نہیں ہے کہ جس پر وہ روح کلام اللہ کا نزول ہو سکتا, لہذا وہاں پر پیغمبر رسول نہیں. قرآن مجید میں ذکر ہے جنات کا کہ انہوں نے ایک مرتبہ قرآن مجید سنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں قرآن پڑھا رہے تھے, نخلا کی وادی میں یہ واقعہ پیش آیا, سیرت کی کتابوں میں ہے. تو اس وقت جنات کے ایک گروہ کا وہاں سے گزر ہوا, انہوں نے سنا اور بڑی توجہ سے سنا, اور آپس میں یہ کہا کہ یہ تو ویسا ہی کلام ہے جو اس سے پہلے موسیٰ پر نازل ہوا تھا. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اس سے واقف تھے, لہذا انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اس پر, اور پھر وہ داعی قرآن بن گئے. اپنی قوم میں جا کر انہوں نے قرآن کی منادی لگائی. تو وہ بھی, انہیں ویسے حقائق کا علم ہم سے زیادہ ہے, ہم پردہ غیب میں ہیں, وہ ہم سے کچھ اوپر ہیں, ان کی رسائی آسمانوں میں بھی ایک حد تک ہے. فرشتوں کے ساتھ بھی ان کا کچھ نہ کچھ انکاؤنٹر ہو جاتا ہے, جیسے ابلیس کا معاملہ تھا, عزازیل اس کا نام ہے, جنات میں سے تھا, لیکن وہ پرہیزگاری, تقویٰ اور نیکی کی وجہ سے ملائکہ اسفل کی صفوں میں شامل ہو گیا. تو وہ جو مخفی حقائق ہیں اس کائنات کی, الٹیمیٹ ریئلٹیز, وہ ان پر ہم سے زیادہ منکشف ہیں. وہاں پر انہیں کوئی اضافی یہ رسالت, یہ کلام اللہ کا, اللہ کی طرف سے رسولوں کا اترنا, وہ ان کو حاصل نہیں. تو یہ انسان ہی کا معاملہ ہے, اور وہ روح, ان کو الفاظ کو جوڑ دیجئے, وہ روح ہے انسانی, اور وہ کلام کے بارے میں بھی قرآن مجید اسے بھی روح کہتا ہے, یہ جو قرآن ہے, اور لانے والے اس کے وہ بھی الروح الامین علیہ الصلاۃ والسلام. بہرکیف یہ موضوع چونکہ بہت ہی دقیق ہے, لہذا بار بار اس کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے, مختلف پہلو اس کے سامنے آ رہے ہیں. پچھلے رکوع میں قرآن مجید کی اس حیثیت سے بھی پیش کیا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت انسانوں پر ہوئی, اور جو رحمت ہے وہ یہ قرآن, اور مشرکین کو سنا دیا گیا, قریش کو, سرداروں کو, کہ اگر ہم چاہیں تو یہ جو نزول وحی کا سلسلہ ہے اس کو روک دیں, پھر تم سب محروم ہو جاؤ گے. یہ تو بہت بڑا فضل ہے, اللہ رحمت من ربک, تمہیں اس کے اترنے سے تکلیف ہو رہی ہے, احمقو, یہ تو اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر ہے. ان فضلہ کان علیک کبیرا, اور اے نبی آپ پر بھی اللہ کا فضل بہت بڑا ہوا ہے. یعنی یہ فضل, یہ نعمت دنیا میں انسانوں کے لیے, زمین کے اوپر آسمان کے نیچے سب سے بڑی نعمت جو ہے اللہ کی, وہ نوع انسانی کو عطا ہوئی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے. تو جس جو محبت وحی ہے, جس پر وحی نازل ہوئی ہے, اس پر اللہ کا فضل کتنا ہے اندازہ کیجیے. وہی ہے جسے پھر رحمت للعالمین قرار دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہ بات بھی سامنے لائی گئی کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ یہ قرآن. دیکھیے معجزے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ رسول اللہ کا نمائندہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے پیغام آیا, میرے پاس اللہ نے فرشتہ بھیجا, اور وہ اللہ کے جو شہنشاہ ارض و سماوات ہے, اب کوئی دلیل چاہیے، کوئی تمہارے پاس کوئی ایسی دلیل ہے، کوئی ایسا کوئی نشانی ہے کہ جس کی وجہ سے تم کہہ سکو کہ ہاں کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں؟ اس سے پہلے ہوتا رہا، تمام رسولوں کو اللہ تعالی نے معجزات دیے ہیں. ایک ایسی دلیل جس کے سامنے انسان عاجز آ جائے، مان جائے کہ واقعی یہ اللہ کے سوا کوئی عطا نہیں کر سکتا، یہ خود انسان اپنے بل پر حاصل نہیں کر سکتا یہ کمال، تو سب سے بڑی شے تو یہ قرآن ہے، اس نے ان کو عاجز کر دیا. قرآن اس چیلنج کے ساتھ آیا کہ انسان اور جن سب کے سب جمع ہو جائیں، اس جیسا کلام نہیں پیش کر سکتے. لے آؤ اگر ہمت ہے، اگر تم کہتے ہو کہ یہ ایک انسان کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑ لیا، اس کو خود ساختہ کلام ہے ان کا، تو بھائی اس کا سیدھا سا حل یہ ہے کہ اس جیسا ایک قرآن تم بھی پیش کر دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عرب معاشرے میں ادب اور فصاحت اور بلاغت اور شعر اور خطابت کے اعتبار سے کوئی نمایاں افراد میں سے نہیں تھے. بڑے بڑے نمایاں چوٹی کے خطبا تمہارے پاس موجود ہیں، شعراء ہیں، قادر الکلام، اور ان کے ہاں میں بتا چکا ہوں کہ انہیں اپنی زبان دانی پر، فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز تھا عربوں، اور اس کا ظہور یہ تھا کہ وہ ہر سال ایک شاعروں کا ایک مقابلہ ہوتا تھا، جس میں جس شاعر کے قصیدے کو، جس کے کلام کو سب سے زیادہ پذیرائی ملتی تھی اور جو ٹاپ کا قرار پاتا تھا، اس کا وہ قصیدہ کعبے کی دیوار پر لٹکا دیا جاتا تھا. سبا معلقہ اسی حوالے سے مشہور ہیں، وہ سات شاعر اور ان کا وہ کلام کہ جن کے کلام کو بیت اللہ پر، خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکانے کا شرف حاصل ہوا تھا، جس کی عظمت کو مانا جاتا تھا. ان میں سے کئی شعرا موجود تھے اس وقت. تو اگر تم کہتے ہو یہ اپنے پاس سے گھڑ لیا، تو اس جیسا ایک کلام تم بھی لے آؤ، اور تم سب جمع ہو جاؤ، اور جو جنات تمہارے، خاص طور پر جو ان میں کاہن لوگ ہوتے تھے، جو سحر ٹونا جادوگری اور کچھ کل کی بات مستقبل کا حال بتانے والے نجومی قسم کے لوگ، جن کا رشتہ ناتا جو ہے وہ شیاطین جن کے ساتھ بھی تھا، فرمایا کہ سب انسان اور جن جمع ہو جائیں، مل کر بھی زور لگا لیں، تو اس جیسا کلام تصنیف نہیں کر سکتے. پیش کرو اگر تمہارے اندر اس کی استطاعت ہے. اور وہ عاجز آ گئے، کوئی سنجیدہ کوشش ان کی طرف سے نہیں ہوئی. تو سمجھتے تھے کہ نہیں، اس کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ جان لیجئے، میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہمارے لیے عربی زبان عام اخباری عربی ہو، کوئی آج کا اخبار عربی زبان کا اٹھا کر دیکھ لیں یا قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہوں، ہمیں تو فرق محسوس نہیں ہوگا، لیکن ان لوگوں کو تو معلوم تھا. اور اس دور کی جو عربی ہے، آج بھی کلاسیکل عربی وہی شمار ہوتی ہے، ادب جاہلی. قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا، اس وقت مشرکین کے ہاں جو ادب تھا اس وقت کا، شاعری تھی، جیسے انگریزی زبان میں شیکسپیئر کو کوٹ کیا جاتا ہے ابھی بھی، وہ ایک معیار ہے، جو اور اس طریقے کے بہت سے شاعر ہیں اس دور کے، زبان کو پرکھنا ہو تو ان کے سامنے پیش کیا جائے گا، معیار وہ ہے. آج بھی انہی کی شاعری کو عربی زبان میں ٹاپ کا جو ہے وہ کلاسیکل ادب مانا جاتا ہے، اس دور کی شاعری آج تک. لیکن وہ لوگ عاجز آئے، کوئی اس چیلنج کو قبول نہ کر سکا، یہاں تک کہ ایک سورت ہی بنا کر لے آؤ، تین آیتوں والی ایک سورت ہی لے آؤ، اس کا جواب بھی پیش نہیں کر سکے. اور وہ کہنے پر مجبور تھے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، اسی کا نام ہے معجزہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ یہ قرآن ہے، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ قیامت تک کے ایک زندہ معجزہ ہے، اس کی تاثیر کبھی ختم نہیں ہوگی. سابقہ نبی اور رسول جو معجزے لائے وہ اپنے اپنے وقت کے لیے تھے. عصائے موسیٰ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تھا تو اس میں تاثیر تھی. اس کے بعد وہ ایک لکڑی کی لٹھیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عظیم ترین حصے معجزات پیش کیے گئے لیکن ان کے رفع سماوی کے بعد وہ کہاں ہیں معجزے؟ ان کے ساتھ ہی تھے. یہ وہ زندہ معجزہ ہے جو قیامت تک اس کی تاثیر ہے, اس کے اندر اعجاز کے مختلف پہلو سامنے آتے رہیں گے. چنانچہ اس کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, ہم نے جو ہدایت کا مضمون ہے انسان کے لیے, جو ضروری ہدایت کا سامان ہے, اس کو مختلف اسالیب میں, مختلف پیرایوں میں, مختلف انداز سے دہرایا ہے, بار بار دہرایا ہے تاکہ ہر شخص پر ہدایت منکشف ہو جائے. لیکن ان کا حال کیا ہے؟ قریش مکہ وہ عجیب و غریب مطالبے کرتے تھے. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا, ہم پڑھ چکے ہیں, ایک بڑی فہرست قرآن نے دی ہے. ان کا مطالبہ تھا کہ ہم تو ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ تم اس سنگلاخ زمین میں اور بے آب و گیاہ وادی میں ایک چشمہ ہمارے لیے پھاڑ کر برآمد نہ کرو, یا یہاں پر ایک گلو گلزار بن جائے, باغات ہوں کھجوروں کے اور انگوروں کے, ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے جو ہیں باغات کھڑے ہو جائیں, یا آپ کے لیے سونے کا ایک محل بن جائے, یا آپ آسمان پر ہماری نگاہوں کے سامنے سیڑھی لگا کر چڑھیں اور پھر اللہ کی کتاب لے کر نازل ہوں اور اس کتاب کو بھی ہم جب اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک ہم چھو کر نہ دیکھ لیں اور خود پڑھ نہ لیں اس میں سے. یہ سارے بے سرو کا مطالبات. اصل معجزہ یہ ہے جس کو ہدایت کی طلب ہے اس کے لیے اس سے بڑی کوئی شے نہیں ہے ہدایت بخشنے والی. ہدایت کا سامان ہر اعتبار سے اللہ نے اس میں مکمل کر دیا ہر شخص کے لیے, اور جو ڈھیٹ بن کر اس ہدایت سے آنکھیں بند کیے ہوئے اور مطالبے کیے جا رہا ہے یہ پیش کرو وہ پیش کرو, تو اس کے بارے میں اسی صورت میں پہلے آ چکا کہ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون, کہ ہم نے جو اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین کے مطالبے پر کوئی حصہ معجزہ نہیں دکھائیں گے, تو اس کا سبب یہ ہے کہ سابقہ امتوں نے بھی ہمیشہ حصہ معجزات کا انکار کیا, بڑے سے بڑا معجزہ بھی دکھایا گیا تو صاف انکار کر دیا, کسی نے کہا ہم پر جادو کر دیا, ہماری نظر بندی کر دی گئی, ہم تو نہیں مانتے. قوم سمود واتینا سمود الناقۃ مبصرۃ, اور سمود کو ہم نے وہ اونٹنی عطا کر دی تھی اور وہ معجزہ ایسا تھا جو وہ آنکھیں کھول دینے والا تھا. مطالبہ کیا انہوں نے کہ فلاں سامنے چٹان میں سے ایک گابھن اونٹنی جو ہے ابھی ہمارے سامنے برآمد ہو جائے, اور واقعتاً معجزانہ طور پر وہ چٹان شق ہوئی اور اس کے اندر سے انہوں نے دیکھا کہ اونٹنی برآمد ہو گئی, اور وہ اونٹنی بھی ایسی تھی ناقۃ اللہ, وہ اللہ کی اونٹنی تھی اس معنی میں کہ وہ عام اونٹنی نہیں تھی. جب وہ پینے کے لیے کنویں پر وہ منہ لگاتی تھی تو پانی خشک کر دیتی تھی, جس کھیت میں چرنے جاتی تھی سارا کھیت جو ہے وہ چر جاتی تھی, ان کے لیے وبال جان بن گئی تھی. لیکن کیا وہ قوم ایمان لے آئی اس معجزے کو دیکھ کر؟ ایک فرد بھی ایمان نہیں لائے. تو ہمیشہ یہ صرف ڈھٹائی کے لیے اس طرح کے مطالبات دیے جاتے ہیں, ماننا نہیں ہوتا. اگر ماننا ہے تو بات تو واضح ہو چکی ہے, ہدایت کھل چکی ہے, کوئی کسر رہ نہیں گئی, دل گواہی دے چکے ہیں ان سب کے. اور یہ کہ آپ سے جو مطالبے کرتے ہیں آپ انہیں یہ جواب دے دیجئے کہ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا, آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب پاک ہے, میں تو بس ایک بشر ہوں اور رسول ہوں. اسی بات کو اور مقامات پر کھولا گیا کہ میں نے کبھی مطالبہ نہیں کیا کہ سارے خزانے اللہ نے مجھے دے دیے ہیں. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ, ولا اعلم الغیب، نہ میں نے یہ مطالبہ کیا کہ میں غیب کا جاننے والا ہوں، تمام غیب جو ہے اس کا میں نے احاطہ کر رکھا ہے. ولا اقول انی ملک، نہ میں نے یہ مطالبہ کیا ہے اور دعویٰ کیا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، کوئی فوق البشر ہوں اور میں بڑے بڑے معجزات تمہیں دکھا سکتا ہوں. کب میں نے اس بات کا دعویٰ کیا؟ میں نے تو ہمیشہ کہا کہ میں تم جیسا انسان ہوں، ہاں اللہ نے مجھے اپنا پیغام عطا کیا ہے تاکہ وہ پیغام میں نوع انسانی تک پہنچا دوں، اس کی طرف سے اس کا پیغام بر ہوں. جو پیغام اللہ نے دیا اس کو میں خود بھی قبول کر رہا ہوں، اس پہ عمل کر کے دکھا رہا ہوں اور تمہیں بھی اس کی دعوت دے رہا ہوں. تو هل كنت الا بشرا رسولا، جب میرا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے تو تم کس بنیاد پر مجھ سے یہ مطالبے کرتے ہو؟ اگلا جو رکو ہے جس کی میں نے تلاوت آج کی تھی، وہی مضمون آگے چل رہا ہے، رسالت کا مضمون. فرمایا وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، لوگوں کو ایمان لانے سے نہیں منع کیا، نہیں روکا جب ان کے پاس ہدایت آئی ہے، مگر اس چیز نے کہ انہوں نے ہمیشہ یہ عذر پیش کیا کہ ابعث اللہ بشرا رسولا، کہ کیا اللہ نے ایک بشر کو، ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا؟ ہم نہیں مانتے. ہمارے جیسا بشر جو ہے ظاہر بات ہے اسی معاشرے میں ہے، یہی پیدا ہوا ہے، یہی اس کا بچپن گزرا ہے، وہ پورے جو بشری تقاضے ہیں وہ اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. مَا لِهَذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، سورہ فرقان میں اسی بات کو یوں بیان کیا گیا، یہ کیسے رسول ہیں، یہ تو بازاروں میں چلتے پھرتے بھی ہیں، کھانا بھی کھاتے. تمام جو بشری تقاضے ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، تو ہم نہیں مان سکتے کہ اللہ کے نمائندے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی بشر کو رسول بنا کر بھیجے، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اس کا یہاں پر جواب دیا گیا، یہ اصل میں ایک جسے کہتے ہیں عذر لنگ ہے. نہ ماننے کا سبب کچھ اور ہوتا ہے، لیکن کسی شے کو بہانے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، چونکہ یہ معاملہ ہے لہذا ہم نہیں مانیں گے. ہمارے سامنے تو کوئی فرشتہ ہی آیا اللہ کا نمائندہ بن کر، تو پھر ہم مانیں گے کہ ہاں یہ اللہ کا نمائندہ ہے، ہم جیسا ایک انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے. یہ ہے خوئے بدرا بہانہ بسیار، جو بہانے وہ بناتے تھے ان میں سے ایک بڑا نمایاں بہانہ یہ بھی تھا، اور یہ ایک انسان کی کمزوری بھی ہے. اسی کمزوری کا ظہور بعد میں کیا ہوتا ہے، جب امتوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. وہ رسول تو مان لیتی ہیں اس بشر کو، اس پر ایمان بھی لے آئیں، لیکن بعد میں محبت کے غلوب میں یا شیطان کے بہکاوے میں بھی آ کر اس کی بشریت سے انکار ہو جاتا ہے، نہیں یہ تو الوہیت میں شریک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں نے بعد میں معبود بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہ بشر نہیں. رسالت مان لی، بشریت کا انکار کر دیا. وہ لوگ بشریت مانتے تھے، رسالت کا انکار کر دیتے تھے کہ بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے. یہ گمراہی بعد میں ظاہر ہوتی ہے اس شکل میں کہ جو لوگ رسول کی رسالت کو مان لیتے ہیں پھر وہ اس کی بشریت کا انکار کر دیتے ہیں، جبکہ قرآن مجید بہت وضاحت کے ساتھ اب یہیں پر الفاظ آ گئے، هل كنت الا بشرا رسولا، یا نبی صاحب کہہ دیجیے نہیں ہوں میں مگر ایک بشر اور رسول. واشهد ان محمدا عبده ورسوله، عبدیت کو نمایاں کیا گیا، اور اصل فضیلت بھی اسی میں ہے. ایک شخص بشر ہو کر، عبد ہو کر، اور پھر اس مقام پر پہنچے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ ہے کہ یہ گمراہی جو ہے یہ مرض قوموں میں، امتوں میں آ جاتا ہے. ان کے اس عذر کا جواب دیا گیا کہ بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے. فرمایا قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے اور وہ یہاں پر چلتے پھرتے ہوتے، بہت مطمئن ہوتے، یہاں ان کا ہی ڈیرا ہوتا، وہ بستے یہاں پر اس زمین میں، لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسولا، تو ہم ان کے لیے آسمان سے کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیج دیں۔ یعنی اصل بات کیا ہے، رسول صرف پیغام ہی نہیں پہنچاتا، اس پر عمل کر کے دکھاتا ہے، وہ اتمام حجت کرتا ہے اپنے عمل سے بھی، اور قطع عذر کرتا ہے کہ کوئی بعد میں یہ نہ کہہ سکے کہ رسول جو ہے وہ جو پیغامات لے کر آیا تھا، جو تعلیمات اس کی تھی، وہ تو قابل عمل ہی نہیں ہے، ہم کیسے عمل کریں۔ رسول ایک بشر ہوتے ہوئے ان پر عمل کر کے دکھاتا ہے، عملی نمونہ پیش کرتا ہے، تب حجت پوری ہوتی ہے۔ اگر فرشتہ آ جائے انسانوں کے لیے تو بڑا آسان ہوگا انسانوں کے لیے یہ کہنا کہ وہ تو فرشتہ ہے، اس کے ساتھ بشری تقاضا ہی نہیں ہے، اگر اس نے اس دین پر عمل کر کے دکھا دیا جو وہ لے کر آیا ہے تو اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہمارے لیے مسائل ہی مسائل۔ وہ کبھی بھی حجت قائم نہیں کر سکتا قوم پر، تو لازم ہے حجت کو قائم کرنے کے لیے کہ اسی جنس سے رسول ہو جس قوم کی طرف اللہ تعالی رسول بھیج رہا ہے۔ فرشتوں کے لیے کوئی رسول آئے گا تو وہ فرشتہ ہی ہوگا، انسانوں کے لیے کوئی رسول بن کر آئے گا تو وہ انسان ہی ہوگا، تبھی وہ مقصد حاصل ہوگا کہ اتمام حجت ہو سکے اور قطع عذر ہو سکے، لوگ یہ نہ کہہ سکے کہ یہ دین جو ہے قابل عمل نہیں تھا۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی جس درجے میں پوری کی ہے، ایک تو جو اللہ کا پیغام آپ تک آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ابلاغ کا حق ادا کر دیا، اس کو پہنچایا پوری کلیئرٹی کے ساتھ، اس کی وضاحت کی، اس کو کھول کر بیان کیا، تفصیل سے بیان کیا، اس میں جو ابہام تھا اس کو واضح فرمایا، حق ادا کر دیا قولی طور پر بھی ابلاغ کا، تو گواہی قائم ہو گئی۔ لیکن اس سے اگلا قدم کیا تھا؟ پھر آپ نے عملی نمونہ بھی وہ پیش کیا کہ قرآن نے کہا، گواہی دی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ جو دین میں لے کر آیا ہوں اور جو پیغام اللہ کا تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اور جو مطالبات ہیں اللہ کے کہ یوں کرو اور عبدیت کے یہ تقاضے ہیں، ان کا ایک عملی نمونہ بھی ہے جو رسول کی ذات میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس اعتبار سے بھی آپ نے گواہی مکمل کی ہے آخری درجے میں، اسوہ کاملہ، اسوہ حسنہ۔ اور یہ بھی جان لیجئے اس کے بعد جو کچھ معاملہ ہے اس دین کو قائم کرنے کے حوالے سے، ایک ہے کہ فرد اس پر عمل کرے جو کچھ پیغامات آئے، ایک یہ ہے کہ ان پیغامات پر مبنی معاشرہ تشکیل دیا جائے، اجتماعیت کو وجود میں لایا جائے۔ اور چونکہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے ایک ایسی تاریخ کے اس حصے میں کہ اب آگے اجتماعیت کا دور دورہ تھا، یہ تاریخی سفر ہی ہے جس کے نتیجے میں آج انسان یہاں تک پہنچا ہے کہ پورے گلوب پر ایک ورلڈ آرڈر ہونا چاہیے، نیو ورلڈ آرڈر کا جو نعرہ ہے اس کے بین السطور یہ پیغام مضمر ہے کہ اب یہ نہیں ہے کہ الگ الگ نظام جو ہیں وہ ملکوں کے اندر ہوں یا کانٹیننٹ لیول پر ہوں، نہیں، پورے گلوب پر، پورے پورے عرضی پر ایک ہی نظام ہونا چاہیے، بس تب ہی مسئلہ حل ہوگا، ورنہ یہ ہے کہ باہم خلفشار، خونریزی، لڑائی جھگڑے، اور اب انسان نے میس ڈسٹرکشن کے وہ کچھ ہتھیار ایجاد کر لیے ہیں کہ اگر وہ ایک ورلڈ آرڈر نہ ہو تو یہ دنیا انسان خود اپنے ہاتھوں خودکشی کرنے پر گویا تلا رہے گا۔ تو وہ ورلڈ آرڈر کے لیے ایک نظام قائم کرنا کامل عدل و انصاف پر مبنی، جس میں انسانوں کے تمام حقوق بھی ان کو ملیں اور کوئی شخص جو ہے وہ دوسروں کہاں غصب نہ کر سکے، اور وہ ویلیوز بھی جو ہیں انسانی حریت، مساوات، آزادی رائے، وہ بھی برقرار رہے۔ یہ نظام جب تک قائم کر کے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ دکھاتے، نوع انسانی پر حجت قائم نہیں ہو سکتی تھی۔ آپ نے وہ نظام بھی قائم کر کے دکھایا اور اس کی برکات بھی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، دور خلافت راشدہ میں وہ نظام جو ہے وہ پوری طرح اس کی برکات ظاہر ہوئی ہے۔ عدل، انصاف، حریت فکر، حریت آزادی، انسانی حقوق، ہیومن رائٹس کا اس وقت کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. اس وقت اس لیول کے ہیومن رائٹس عطا کیے جو آج بھی انسان نہیں اچیو کر سکا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے پھر گواہی جو دی ہے، اس نظام کو قائم کیا، اور کسی بھی نظام کو قائم کرنے کے لیے جو انقلابی جدوجہد ہے اس کے تمام تقاضوں کو قدم بقدم چل کر پورا کیا، اور اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار، ہر تکلیف ہر مشقت جو اس انقلابی جدوجہد میں آ سکتی تھی وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلی ہے، برداشت کی ہے، تاکہ کوئی یہ بات میں نہ کہہ سکے کہ آپ نے تو معجزے کے بل پر وہ اسلامی نظام قائم کر دیا تھا، ہمارے پاس تو وہ معجزہ ہے نہیں. آپ سیرت کا مطالعہ کر لیجئے، کون سی تکلیف اور کون سا صدمہ اور کون سی مشقت ہے جو آپ پر نہ آئی، کس کس قسم کے کرائسس جو ہیں وہ پیدا ہوتے تھے، اندر سے بھی جو ایک مارے آستین گروہ موجود تھا منافقین کا، وہ کیسے کیسے مسائل کھڑے کرتے تھے. ذرا پڑھیے سیرت کی کتابوں میں، ہر وقت کا ایک دھڑکا ہے، باہر سے دشمن الگ ہیں اور اندر کے سانپ آستین کے الگ ہیں، جیسے کہ ہوتا ہے ہر سوسائٹی بھی ہوتا ہے، ہر معاشرے میں ہوتا ہے. تو اس کو قائم کرنے کے لیے وہ بشری سطح پر وہ ساری جدوجہد کی ہے، ہر تکلیف برداشت کی. ہاں یہ بتایا گیا کہ اے مسلمانوں، تم بھی اگر اسی طریقے سے ان امتحانات سے گزرو، ثابت قدم رہو، ایک سٹیج آتی ہے کہ پھر اللہ کی مدد آتی ہے، پھر رسول کی مدد ہوئی ہے، غزوہ احزاب میں ہوئی، بدر میں ہوئی، لیکن بدر سے پہلے کے حالات دیکھ لیجئے. تو مولانا مناظر احسن گیلانی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یوم طائف کو جب ہم سیرت میں پڑھتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مشرقین کے حوالے کیا ہوا تھا کہ جیسے چاہو ٹھوک بجا کر دیکھ لو، جیسے چاہو ان کا صبر کا امتحان لے لو. کوئی اسپیشل پروٹیکشن نہیں دی ہوئی تھی اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد سے پرسنل لیول پر 10 سال کے بعد شخصی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر پروٹیکشن ملی ہے. جس وقت آپ نکلے ہیں ہجرت کے لیے، اس وقت غیبی مدد آئی ہے. اس سے پہلے 3 سال شعب بنی ہاشم میں جو گزرے ہیں، جسے ہم قید کہتے ہیں، وہ قید آج کل کی قید میں تو اے کلاس اور بی کلاس اور یہ حقوق اور فلاں جو ہیں اس کو مفادات حاصل ہوں گے، وہاں تو انہیں کھانا تک نہیں پہنچایا جا سکتا تھا، فاقے سے ہیں، کئی کئی دن سے بچے بلک رہے ہیں، لوگ چھپ کر، کوئی نیک دل لوگ ہوتے تھے وہ کچھ پہنچا دیتے تھے چھپ چھپا کر. تو یہ سب کچھ تھا کیوں؟ تاکہ لوگوں پر اتمام حجت ہو جائے، لوگ یہ نہ کہہ سکیں یہ تو فرشتہ تھا، وہ اس نے اگر یہ سب کچھ کر دیا اور معجزات کے بل پر انقلاب بھی لے آیا تو ہمارے لیے تو حجت نہیں ہے، ہمارے ساتھ تو 100 مشکلات ہیں، ہم کیسے کریں، تو یہ دین تو ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے، یہ تو فرشتوں کے لیے ہے. تو لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، اگر اس زمین پر فرشتے ہی رہتے بستے ہوتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو پھر ہم لازماً آسمان سے کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے ان کے لیے. لیکن چونکہ یہ دین اور یہ قرآن، یہ پیغام نازل ہوا انسانوں کے لیے، لہذا ہم نے انسان ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہمیشہ، حضرت آدم سے لے کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک. قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان. کس بات کی گواہی ہے؟ تم اگر نہیں مانتے، قرآن جیسی ہدایت اور اس جیسے معجزے کے سامنے بھی ڈٹائی سے انکار کرتے ہو، اس چیلنج کو تو قبول نہیں کرتے جو اللہ نے دیا ہے، لیکن پھر بھی ڈٹائی کا یہ عالم ہے کہ پھر بھی انکار کرتے جا رہے ہو، تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ، اسی نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، میرے لیے اس کی گواہی کافی ہے. باقی جو تم انکار کر رہے ہو اس کا وبال تمہیں بھگتنا ہوگا، اس کا نتیجہ تمہارے سامنے آ جائے گا. انہ کان بعباده خبیرا بصیرا، یقیناً وہ جو اللہ ہے وہ اپنے بندوں کے حالات سے خوب باخبر بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے. تم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اس کی گرفت سے نکل نہیں سکے گا، بچ نہیں سکے گا. وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور جسے اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے وہی ہے ہدایت یافتہ. یہ توفیق جس کو ملتی ہے اللہ کی طرف سے ملتی ہے. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ، اور جسے اللہ تعالی ہی گمراہ کر دے تو تم نہیں پاؤ گے ایسے لوگوں کے لیے کوئی حمایتی اللہ کے مقابلے میں. یہ جو معاملہ ہے ہدایت اور ضلالت کا، قرآن مجید میں اس کے مختلف جو اس قانون کی شقیں ہیں وہ الگ الگ بیان ہوئی ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ نمبر ایک یہ کہ جس کے دل میں ہدایت کی طلب نہ ہو اللہ تعالیٰ زبردستی اسے راہ ہدایت پر نہیں لاتا، اور پھر یہ کہ جو شخص اپنے لیے طے کر لیتا ہے جس راستے کو بھی، اما شاکرا و اما کفورا، ایک ایمان کا راستہ ایک کفر کا راستہ ہے، ایک شکر گزاری کی روش ہے ایک ناشکری کی روش ہے، اللہ تعالیٰ اس راستے کو اس کے لیے کھولتا چلا جاتا. اور خاص طور پر وہ لوگ کہ جو جن پر ہدایت منکشف ہو چکی ہو، حق واضح ہو چکا ہو نبی کے ذریعے، رسول کے ذریعے یا نبی کے کسی امتی کے ذریعے، اللہ کی بات جو ہے اللہ کا کلام اللہ کی ہدایت پوری طرح اس تک پہنچ گئی ہے، اس کے دل نے بھی گواہی دی ہے، اور کسی مصلحت کی وجہ سے، مفادات کی وجہ سے، تکبر یا عصبیت کی وجہ سے وہ اس ہدایت کو قبول نہیں کرتا، تو ایسے شخص کو ایک حد تک تو مہلت ملتی ہے، اس کے بعد اللہ کی طرف سے دل پر مہر کر دی جاتی ہے، اب واپسی کا راستہ بند ہے، اب توفیق سلب ہو گئی. اتنے عرصے تک اللہ تعالی نے اسے موقع دیا تھا، اس کا دل گواہی دے رہا تھا یہ حق ہے جو بات پہنچی ہے، واقعی قرآن اللہ کا کلام ہے یہ سب کچھ. اور حقیقت بھی یہی ہے، چونکہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ قرآن اور انسانی روح وہ ایک ہی علاقے کے ہیں، وہ عالم امر کے ہیں، تو جب ایک سلیم الفطرت انسان قرآن کا پیغام سنتا ہے، قرآنی آیات کو سنتا ہے، تو اس پر وہی کیفیت ہوتی ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے، دل اندر سے گواہی دیتا ہے کہ یہ حق. یہ بنیاد ہے ایمان کی. اور دل گواہی دے رہا ہے لیکن زبان سے وہ انکار کر رہا ہے، اس لیے کہ حسد ہے، تکبر ہے، کسی اور وجہ سے جو ہے وہ اڑ گیا ہے، تو پھر ایک حد تک مہلت ملتی ہے، پھر اس پر اللہ کا وہ قانون لاگو ہو جاتا ہے کہ اس کے دل پر مہر کر دی جاتی ہے، پھر کوئی اسے راہ ہدایت پر نہیں لا سکتا. تو یہ ہے ہدایت اور ضلالت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا جو اپنا قانون ہے، اللہ کی اپنی سنت ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی، کہیں ایک حصہ بیان ہو جاتا ہے کہیں دوسرا حصہ. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، فرمایا کہ ہم انہیں اٹھائیں گے قیامت کے دن اس حال میں کہ وہ گونگے ہوں گے، بلکہ اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے اور بہرے ہوں گے. کیوں؟ دنیا میں بھی وہ جان بوجھ کر اندھے بنے ہوئے تھے، حق منکشف ہو گیا، آنکھیں کھل رہی ہیں ان کی، لیکن آنکھ کھولنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ایک شخص جاگ رہا ہو طے کر لے کہ میں نے سوتا ہوا ہی بنے رہنا ہے، کیسے جگائیں گے آپ اسے؟ وہ آنکھیں بند کر کے پڑا ہے. ہاں جو سویا ہوا ہے اسے آپ ایک دفعہ ہلائیں گے، دو دفعہ، تیسری دفعہ وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا، لیکن جو جان بوجھ کر اندھا بنا ہوا ہے اسے کیسے آپ راہ دکھائیں گے؟ تو دنیا میں یہ لوگ چونکہ اندھے بنے ہوئے تھے اور جان بوجھ کر بنے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے کان بند رکھے اس آسمانی ہدایت کے لیے، لہذا اب آخرت میں بھی جب ان کو اٹھایا جائے گا تو وہ اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے. مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. کلما خبت زدناہم سعیرا، اور جس وقت بھی وہ آگ بجھنے لگے گی جہنم کی، کچھ دھیمی ہونے لگے گی اس کی آنچ، تو ہم ان پر اور بھڑکا دیں گے اس جہنم کو، اور اضافہ کریں گے اس کی جو تپش ہے، اس کی شدت. ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، اور یہ ان کا بدلہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا. اللہ کی آیات ان تک پہنچی، یہ قرآن، یہ نعمت، اور پھر توجہ نہیں کی، ایک کان سے سنا دوسرے سے اڑا دیا. وہ چلتے رہے اپنی ہی ڈگر پر، اس میں کوئی تبدیلی انہوں نے اس وجہ سے نہیں کی کہ یہ قرآن کا پیغام کچھ اور کہہ رہا ہے. تو بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، ہماری آیات کا انکار کیا انہوں نے، ناقدری کی ہے. وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، اور وہ یہ کہتے تھے بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہ جب ہم مر جائیں گے، یعنی اس کے بعد ہڈیاں رہ جائیں گی، وہ بھی چورا چورا ہو جائیں گی، تو کیا پھر ہمیں ایک نئی خلقت میں پیدا کیا جائے گا، اٹھا کھڑا کیا جائے گا؟ یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. یہ خاص طور پر مشرکین قریش، مشرکین مکہ، ان کے جو بے شمار عذرات لنگ تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آخرت کا معاملہ ہم نہیں سمجھ سکے. کیسے ممکن ہے ایک انسان جو ہے مر گیا، زمین میں اس کا جو پیوند خاک ہو گیا، اس کے سیلز بھی جو ہیں وہ زمین میں تحلیل ہو گئے، ہڈیاں بھی چورا چورا ہو گئی، اب دوبارہ کیسے اٹھائے گا اللہ؟ ناممکن. اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ وہ اللہ کی جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کر دے. اس کی خلاقی کا کیا انہوں نے اندازہ کیا ہے؟ وہ خالق زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، کیا وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکے گا؟ قرآن مجید نے اس دلیل کو بھی استعمال کیا ہے انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ کیا پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہے یا دوسری مرتبہ. ایک کام اگر مشکل تم سمجھتے بھی ہو تو پہلی مرتبہ کرنا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ تو بڑا آسان. تو یہ کس بنیاد پر؟ اگر وہ اللہ خالق ہے اور مانتے ہو تم آسمانوں اور زمینوں کا خالق وہی ہے، تو وہ خلاق جو ہے وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. اپنی عقل کا ماتم کرو. وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اس نے ان کے لیے ایک اجل معین فرما دی ہے. ایک شبہ وہ یہ پیدا کرتے تھے، اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ اس قسم کی پٹیاں شیطان پڑھاتا ہے انسان کو. جو شیطان کے ساتھی بن جاتے ہیں دنیا میں، جو اس کے رستے کو اختیار کرتے ہیں، انہیں وہ سجھاتا رہتا ہے ایسی باتیں کہ آج تک تو ہمارے سامنے ایسا نہیں ہوا کہ کسی انسان کو اللہ نے دوبارہ پیدا کر دیا ہو ہماری نگاہوں کے سامنے، کوئی واقعہ ہم نے سنا نہیں. فرمایا وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک اجل معین کر دی ہے، ایک وقت طے ہے. جس نے پیدا کیا ہے اسی نے دوبارہ پیدا کرنے کا بھی ایک وقت معین کر رکھا ہے. جیسے تمہاری زندگی کی ایک اجل ہے، موت کا ایک وقت معین ہے، اسی طرح دوبارہ پیدا کرنے کے حوالے سے بھی اس کا ایک ٹائم ٹیبل ہے. لا ریب فیہ، لیکن اس میں ہرگز کوئی شک نہیں ہے، وہ وقت آ کر رہے گا. فاب الظالمون الا کفورا، لیکن یہ کافر جو ہیں یہ کفر، انکار اور ناشکری پر ہی ادھار کھائے بیٹھے ہیں. میں چند منٹ آپ سے اجازت دوں گا کہ جو ایک دو پیش رفت ہوئی ہیں ہمارے اس ملک میں دستوری اور قانونی سطح پر، ایک تو حکومت اور ایم ایم اے کا جو ایک سمجھوتا ہوا ہے، میں اس پر کوئی زیادہ رائے زنی نہیں کرنا چاہوں گا. صرف یہ ہے کہ اب اس کا کچھ تقاضا ہے، اگر یہ گٹھ جوڑ ہوا جس پر پھپتی بھی چس کی جا رہی ہے، لیکن واقعتاً جو ایک کرائسس تھا، جو ایک قسم کا جمود تاری تھا صورتحال میں، اس کو بریک کرنے کا تو یہ سمجھوتا جو ہے وہ موجب بنے گا، اور یہ اسمبلیاں انشاءاللہ کچھ کام کر سکیں گی. جو ابھی تک صرف ڈسک بجانے کا ایک کام تھا جو ایک سال انہوں نے گزارا، اس کی تنخواہ لیے. اب ہم توقع کرتے ہیں کہ اس کے بعد یہ جو دینی جماعتیں ہیں ایم ایم اے کی، اور یہ یقیناً یہ کریڈٹ ہے کہ اب تک بھی وہ جمع رہی ہیں، الحمدللہ، جو بات ہے اس کو ماننا چاہیے، اور جو بھی ہے اس وقت بھی وہ متحد ہیں، تو اب ہمیں توقع کرنی چاہیے اور اب ہم ان سے توقع رکھنے میں حق بجانب ہیں کہ اب وہ اسمبلی میں اسلام کے حوالے سے، اسلامی شاعر کے حوالے سے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے کوئی مؤثر رول ادا کریں۔ تو یہ چیز جو ہے ان کے اوپر پھپتی چست کرنے والے بھی بہت ہیں، میں اس سے اگنور کر رہا ہوں، میں جو اس کا خیر کا پہلو ہے میں صرف اسی کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس یہ عذر تھا کہ جب تک ایل ایف او اس شکل میں ہے اور سارا اختیار اور ارتکاز کا مرکز ایک شخص ہے اور ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے اور وہ اس صورت میں ہم سے کوئی وعدہ بھی کر لے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو جب تک یہ معاملہ ریزالو نہیں ہو جاتا اس وقت تک کوئی بات کرنا دین کی اور کوئی مطالبہ رکھنا اسلام کے حوالے سے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے، یہ بالکل ایک بےمانی سی بات ہے، اس کے اندر کوئی وزن نہیں ہے۔ اور الحمدللہ کہ اب وہ رکاوٹ دور ہو چکی ہے اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ امریکہ کے کہنے پر اس ملک کے اندر جو کلچر لایا جا رہا ہے، دباؤ پر ہو رہا ہے سب کچھ، یہ مادر پدر آزاد تحریک جو ایک معاشرت ہے، سوسائٹی ہے، اس کی طرف جس تیزی سے ہم بڑھ رہے ہیں اور پریشر ان کا ہے، اس سب کی روک تھام کے لیے اب جو بھی متحدہ مجلس عمل ہے، دینی جماعتیں ہیں، اب میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، انہوں نے یہ رول ادا کرنا چاہیے اسمبلی میں، اور اگر وہاں پر وہ کچھ سٹینڈ مضبوط لیں تو پھر باہر بھی جو دین کا درد رکھنے والے لوگ ہیں، جو واقعتاً صحیح جذبہ رکھتے ہیں، مخلص ہیں دین کے ساتھ اور اس ملت کے ساتھ، وہ یقیناً انہیں سپورٹ کریں گے اور اسی شر میں سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کسی خیر کو برآمد کرے گا۔ ہم ان کے لیے دعاگو ہیں۔ باقی یہ کہ اس ملک پر نگاہیں جو ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی نگاہیں تو گڑی ہوئی ہیں، ہمیں تو احساس نہیں ہے۔ اسرائیل اپنا سب سے بڑا دشمن پاکستان ہی کو سمجھتا ہے اور اصل ٹارگٹ پاکستان ہے ان کا، یہ بات اب چاہے ہم کتنی دور سوئے رہے ہوں لیکن اب یہ بات کھل چکی ہے، جسے کہتے ہیں نوشتہ دیوار ہے، اور ہمارا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ اس کے درپے ہیں اس وقت، اور یہ سارا دباؤ بھی اسی لیے ہے کہ بھارت کے ساتھ اپنے معاملات کو نارملائز کریں تاکہ آپ کا وہ جواز ہی ختم ہو جائے جو ابھی تک ہم پیش کرتے رہے کہ بھارت ہمارا اصلی دشمن ہے، لہذا اس کے مقابلے کے لیے ایک ڈیٹرنٹ کی ہمیں ضرورت ہے اور یہ ایٹمی ہتھیار ہی ہمارے پاس ہے جس کی وجہ سے ہم بھارت کو روک سکتے ہیں اور ایک فاصلے پر، ایک مناسب فاصلے پر اس کو رکھنے میں کامیاب ہیں۔ وہ جواز ختم کرنے کے لیے سارا دباؤ ہو رہا ہے کہ معاملات نارملائز ہوں، کشمیر کا معاملہ سیٹل ہو، سارے تجارتی جو ہیں رکاوٹیں دور ہوں، دروازے کھول دیے جائیں، دیواریں بدلن کو گرائے جانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ بھی جو ہے اصل معاملہ وہ اس کا ہے کہ ہمارا ایٹمی پروگرام کسی طرح ختم کر دیا جائے، رول بیک اور جو ایٹمک انسٹالیشنز ہیں اس پر ان کا کنٹرول ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی، ہمارے اختیار میں اس سے کچھ نہیں ہے، لیکن ہم خلوص سے دل کے ساتھ اللہ سے دعا کریں، خود بھی اللہ کے مخلص بن جائیں، اللہ کے دین کو قائم کرنے کا عزم کریں، تو اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ اس پوری کائنات کی سول سپریم پاور ہے، وہ ان کے تمام سازشوں کو، ہتھکنڈوں کو اللہ تعالیٰ ناکام بنا سکتا ہے، اور یقیناً اسے اس کا قدرت بھی حاصل ہے، اور اب تک وہ ہم پر رحم فرماتا رہا ہے، تو ہم اس سے دعا کریں تو انشاءاللہ یقیناً پاکستان کے لیے کوئی خیر ظاہر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔